السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى كما ورد في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبه نصوحا، اللهم ارزقنا حكومه صالحه عادله ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك، امين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، پروفیسر عامر خان صاحب آپ کے مستقل خطیب اردو خطبے کے آج شہر کے حالات کی بنا پر نہیں آ پائے، رہتے بھی بہت دور ہیں یہاں سے، ان کی کمی کو پورا کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. دو مقامات قرآن کریم کے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ایک آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 آپ کو سنائی ہے، اور دوسری آیت جو سنائی ہے خطبے کے ساتھ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 ہے. انہی دو مقامات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. آیت نمبر 26, 27, 28, 29 سورۃ الانفال، اور تین آیات سورۃ التوبہ کی 75, 76, 77. اور اس مقام کے، ان مقامات کے چوز کرنے کا، ان کے انتخاب کا پس منظر، شان ورود، اس کی وجہ، وہ آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوگا انشاءاللہ. قرآن کریم ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے، بولنے والی کتاب ہے، بات کرنے والی کتاب ہے مجھ سے اور آپ سے. ایسا لگے گا کہ یہ آیات مبارکہ انہی مواقع کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی ہیں، اور یقیناً نازل فرمائی ہیں انہی مواقع کے اعتبار سے، یعنی جس مہینے میں اس وقت ہم ہیں وہ مارچ کا مہینہ ہے. اور اگر پیچھے چلے جائیں ہم 1940 میں، مارچ 1940 میں، تو شاید مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں بات آگے کیا کرنے جا رہا ہوں ان آیات کی روشنی میں، وہ کیا یاد دہانی ہے، وہ کیا اعادہ ہے جس کو ہم کرنے آگے جا رہے ہیں ان آیات کی روشنی میں. 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد منظور ہوتی ہے، موجودہ جس مقام پر اس وقت مینار پاکستان ہے، یادگار پاکستان ہے، اور وہ قرارداد کیا منظور ہوتی ہے کہ اب ہمیں الگ خطہ چاہیے، اب ڈیوائیڈ ہو کے رہے گا یہ متحدہ ہندوستان، مسلم الگ اور ہندو الگ، یہ نہ صرف دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے نہ صرف دو الگ الگ مذاہب ہیں، بلکہ ان دونوں کے کلچر بھی 100% بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان دونوں کا مل کر رہنا اب ناممکن ہے، لہذا آج کے دن ہم یہ قرارداد منظور کرتے ہیں کہ ہمیں الگ خطہ چاہیے، ہندوستان کو ڈیوائیڈ کیا جائے، انگریز تو جائے گا ہی جائے گا یہاں سے، ہمیں ہمارا حصہ دے کر جائے، اس ہندوستان کو اس کے پارٹیشن گویا اس کو کر کے جائے، اور صرف 7 سال کے عرصے کے بعد ہی دنیا کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کم عرصے میں، اتنے کم عرصے کی کوششوں کے بعد کوئی ملک وجود میں آیا ہو، دنیا کی تاریخ میں ایسا موقع اور ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا، میری نالج کی روشنی میں، باقی اگر ہو تو وہ آپ بہتر جان سکتے ہیں، صرف 7 سال کے عرصے میں، 7 سال پہلے یہ قرارداد منظور ہوتی ہے ملک پاکستان ایک الگ خطے کے حصول کی، اور 7 سال کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک، ایک آئیڈیالوجیکل کنٹری، ایک نظریاتی مملکت، نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والی سلطنت، ایک ملک معرض وجود میں آ جاتا ہے۔ مزید کسی وضاحت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وقت بھی کم ہوتا ہے ظاہر ہے ہمارے پاس۔ یہ ہے پس منظر جس مہینے میں اس وقت ہم ہیں، 23 مارچ آیا ہی چاہتی ہے۔ یہ دو مقامات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا ترجمہ ہی کافی ہوگا مثبت اور منفی دونوں اعتبارات سے۔ سورۃ الانفال کی یہ آیات جو ابھی میں سنانے والا ہوں آپ کو، پہلے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا مثبت انداز سے، پازیٹیولی ہمیں بتایا ہے کہ تم کس کیفیت میں تھے، کس حال میں تھے، ہم نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا، تو اس کے جواب میں تم نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے۔ ایک مثبت انداز ہے گویا، آپ دیکھیں گے۔ اور بالکل اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیت 75, 76, 77 کا جب ہم ترجمہ دیکھیں گے تو بالکل اس کا ایک سائملٹینیسلی کنٹراسٹ ہے، بالکل اس کے الٹ ایک انداز گفتگو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور وہ نہایت منفی انداز ہے، نہایت ڈراوے کا انداز ہے، نہایت وعید والا انداز ہے، اور نہایت اللہ کے غصے اور غضب والا گویا انداز ہے۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک مقام کا پس منظر اگر شان نزول میں جائیے، کنوٹیشن ان پرٹیکولر میں جائیے اگر، کہ اس قرآن کریم کے جو مخاطبین اول تھے، اگر اس حوالے سے ان آیات کو سمجھیے، تو سورۃ الانفال کا یہ پہلا مقام جو ہے آیت نمبر 26 بالخصوص، اس کے پس منظر میں مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، مسلمانوں کی بہت تھوڑی تعداد ہے، اور یہ سورت سورۃ الانفال مدنی سورت ہے، پہلا مارکہ کفر و اسلام کا ہو چکا ہے، اور اسلام نے بڑی واضح شکست کفر کو دے دی ہے، اس کے فوراً بعد نازل ہونے والی یہ سورت سورۃ الانفال ہے، کہ جس میں تفصیل کے ساتھ غزوہ بدر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ تو پس منظر میں شان نزول جس کو آپ کہتے ہیں، تاویل خاص جس کو آپ کہتے ہیں، کنوٹیشن ان پرٹیکولر، وہ تو مشرکین مکہ ہیں اور مکہ کا شہر ہے، اور مسلمانوں کی تھوڑی تعداد ہے اس وقت، لیکن قرآن کریم، یہ میرا اور آپ کا ایمان کامل ہونا چاہیے کہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نازل نہیں ہوا، کہ اس میں اگر کوئی پس منظر میں کوئی واقعہ ہے تو بس وہ صرف اور صرف اسی واقعے سے متعلق ہیں، باقی قیامت تک وہ آیات اس دنیا اور اس دنیا والوں کے سے بالکل ارریلیونٹ ہیں، غیر متعلق ہیں آیات، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی کی ایسی سوچ ہے تو گویا اس کا قرآن پر ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم خود بھی کہتا ہے سورہ آل عمران میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ بھی ہے، کہ جس میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اس میں پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، واقعات ہیں، اس میں آئندہ آنے والے لوگوں کے اس میں مسائل ہیں، موجود ہیں، اور تم جس اس وقت جو موجود ہو پریزنٹ میں، پریزنٹ حال میں، یعنی موجود موجود ہے جو کیفیت ہے تمہاری، تمہارے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی اس قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاؤں کی کتاب ہے، یہ مسجد میں پڑھے جانے والی کتاب ہے، صرف ثواب کے حصول کی کتاب ہے، اور یہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے، دور حاضر میں اس کی کوئی اپلیکیبلٹی نہیں ہے، تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس دنیا میں تو بالکل درست ہو رہا ہے. اور ان جنرل مجموعی اعتبار سے قرآن کریم کے ساتھ ہماری افیلیشن اس سے زیادہ نہیں ہے. جس طرح جوتے پڑ رہے ہیں پوری دنیا میں ہم پر، اور ہمیں احساس زیاں بھی نہیں ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جب تک ہم پلٹیں گے نہیں، جب تک ہم اس قرآن کریم کے ساتھ نہیں جڑیں گے اور اس کو زندہ اور جاوید کتاب نہیں مانیں گے، مجھ سے اور آپ سے براہ راست مخاطب اس کو نہیں مانیں گے، بات آگے بڑھنے والی نہیں ہے. بس آئیں گے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد چھٹی، بس اس سے آگے جانے والی نہیں ہے. پھر ان لوگوں کی بات بالکل سچ ہو جاتی ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، دیٹس اٹ، نتھنگ ایلس، اس کے علاوہ کوئی کہانی نہیں ہے. بس غلط ہے یہ، یہ 100% غلط ہے. کون ثابت کرے گا اس کو غلط؟ میں اور آپ. جب تک آپ لوگ آ کے یہاں بیان نہیں کریں گے اور اس ممبر کو نہیں سنبھالیں گے، ہم سب ایز اے ہول، بات آگے نہیں بڑھے گی، تو ملا کی دوڑ مسجد تک ہی رہے گی. پھر تو یاد رکھیے، قرآن کریم 1400 سال پہلے جو اس نے بات بیان کی ہے، قیامت تک کے لیے وہ اپلیکیبل ہے اور اس میں رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. لہذا اب یہ ذہن میں یہ جو ایک خاکہ بنا ہے، یہ جو ایک ماحول اب کریٹ ہوا ہے اس ہال میں، سننے والوں میں، اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ترجمہ سنیے، کسی وضاحت کی ضرورت میں سمجھتا ہوں پیش نہیں آئے گی. فرمایا 23 مارچ 1940 کو چلے جائیے اور 14 اگست 1947 میں پہنچ جائیے. جو بڑی عمر کے ہیں وہ تو واقعتاً پہنچ جائیں گے، لیکن جو چھوٹی عمر کے ہیں، جو بعد میں پیدا ہوئے، نوجوان، جوان، ان کے لیے جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کی روشنی میں وہ پیچھے چلے جائیں اور پھر دیکھیں ان آیات کو، اور پھر موجودہ حالات. موجودہ حالات تو خاص طور پر آئیں گے آگے سورہ توبہ کی 75, 76, 77 میں. فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، 1:3, 1:4 کا ریشو تھا تمہارا متحدہ ہندوستان میں، ہندو کا تمہیں ڈر لگا رہتا تھا، اس بنیے کا، اس تمہیں ڈر تھا کہ یہ تمہیں ایکسپلوئٹ کرے گا، کہیں تمہیں آگے موقع نہیں دے گا، اگر یہ ڈیوائڈ نہیں ہوا تو تمہیں ڈر لگا رہتا تھا ہر وقت. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک لے جائیں گے، اچک لے جائیں گے یہ تمہیں ایکسپلوئٹ کریں گے، تمہارے ساتھ ظلم کریں گے، تمہارا استحصال کریں گے، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فآواکم، اس نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا. دنیا میں کسی ملک کے وجود میں آنے کے لیے جو اسباب اور عوامل ہوتے ہیں، جو پس منظر یا گراؤنڈ ہوتا ہے کسی ملک کے وجود میں آنے کے لیے، یاد رکھیے پاکستان کو کسی ایک، کوئی ایک دلیل بھی پاکستان کو حاصل نہیں ہے کہ یہ ملک وجود میں آ سکتا تھا. کوئی ایک دلیل، کوئی ایک سپورٹ، کوئی ایک فیور پاکستان کو حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ملک دنیا میں، دنیا کے نقشے پر وجود میں آ گیا. کیسے؟ فآواکم، بس ہم نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں ٹھکانہ دے دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ، اور اپنی مدد سے تمہیں ہم نے قوت دی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا. جب پارٹیشن ہوا تھا، کیا آپ اتفاق کریں گے میری اس بات سے کہ دنیا کا یہ خیال تھا کہ چند ہفتے، میکسیمم چند مہینے، اور اس کے بعد چھٹی، اس ملک کی وجود میں رہی نہیں سکتا، باقی رہی نہیں سکتا. کیوں؟ دنیا تو ظاہر کو دیکھ رہی ہوتی ہے نا، وہ تو دنیا پرست جو ہیں وہ تو مٹیریلسٹک ان کی اپروچ ہوتی ہے نا، وہ تو مادہ پرست ہوتے ہیں. جو تقسیم میں ظلم کیا گیا پاکستان کے ساتھ اساسوں میں، وہ دنیا جانتی ہے. ریڈ کلف ایوارڈ، ان بدبختوں نے جس طرح تقسیم کی، وہ انتہائی ظالمانہ، بظاہر یہی لگتا تھا کہ یہ وجود میں باقی نہیں رہ سکتا یہ ملک. امریکہ نے کتنے عرصے کے بعد تسلیم کیا پاکستان کو، 2 مہینے لگا دیے اس نے اس پاکستان کو تسلیم کرنے میں. وہ پیچھے تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سب معلوم ہے. یہی وجہ تھی کہ یہ باقی نہیں رہ سکے گا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کیا ہوا؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ تمہیں دیا، وہ کچھ دیا اور اب بھی ہے کہ دنیا اش اش کر اٹھتی ہے، اس کی للچائی ہوئی نظروں سے اس خطے کو دیکھتی ہے وہ، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے. کلیکٹو لیول پر، انڈیویجول لیول پر تو کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے، لیکن یہ انڈیویجول لیول کلیکٹو نہیں بن پا رہا. ہر ایک اپنی اپنی انفرادی کوشش کر رہا ہے. جب تک متحدہ کوشش نہیں ہوگی، ہم سب متفق اور متحد نہیں ہوں گے، بات آگے بڑھنے والی نہیں ہے. تو ورزقکم من الطیبات، اس نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا. مگر یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ نے؟ کیوں کیا؟ ہم اپنی ڈگر پر چلتے رہیں، جیسے ہمیں چلنا ہے ویسے چلتے رہیں، اللہ ہمارے ساتھ مہربانیاں کرتا رہے، رحم فرماتا رہے، سب کچھ ہمیں دیتا رہے، اور ہم وہی کرتے رہیں جو ہمارا دل چاہے، ہم وہ سب کچھ نہ کریں گے جو اللہ چاہے. یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اب شکر بھی ایک ایشو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید زبان سے کہہ دیا اللہ کا شکر، ختم ہو گئی بات، بس شکر ادا ہو گیا. زبان سے، دل سے، اور پورے کے پورے اعضاء و جوارح سے، روز و شب سے، اپنے کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، اپنی پوری زندگی کے جو ہمارے روز و شب ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی فرما برداری کے مطابق ہوں، یہ ہے کل شکر. یہ ہے شکر کا، شکر کے ساتھ انصاف. ہاں، اللہ نے ہمارے ساتھ اس لیے کیا تھا اصل میں. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شکر نہیں کیا، شکر کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. ہم نے کیا کیا؟ آج کے اس دور میں، آج بھی بازار میں آپ دیکھیں گے باہر نکل کر، جو بڑی بوڑھی خواتین ہیں وہ بھی آپ کو چادر میں نظر آئیں گی، برقعے میں نظر آئیں گی، ایک حجاب سا نظر آئے گا ان کے اندر، کہ جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر وہ برقع نہ پہنے، اوپر کی بڑی چادر نہ پہنے، تو ان کو آزادی ہے، ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں، لیکن وہ برقعے میں نظر آئیں گی. لیکن آج کی بچیاں، نوجوان بچیاں جس طرح آپ کو نظر آتی ہیں، یہ کیا ہم نے؟ اب اکبر الہ آبادی کے شعر سنانے کو دل چاہتا مگر وقت نہیں ہے. اکبر غیرت زمین سے جو ہے وہ غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو ان سے پردہ ان کا کیا ہوا، مردوں سے پوچھا، خواتین سے پوچھا، کہا کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یہ جو اڑیانی فحاشی ہے یہ مردوں کی وجہ سے ہے، یہ میری اور آپ کی وجہ سے ہے، خواتین کی وجہ سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ہم نے یہ کیا شکر کرنے کی بجائے. ہماری سیاست حرام خوری پر مشتمل، ہماری معاشرت اڑیانی فحاشی پر مشتمل، اور ہماری سیاست فرعونیت پر مشتمل، اللہ کے ساتھ جنگ پر مشتمل. کیا کیا ہم نے؟ ہم نے یہ سب کچھ کیا شکر کرنے کے بجائے. آگے قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت نہ کرو اللہ کی اور رسول کی، وتخونوا اماناتکم، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں کی. اب خیانت پر لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آپ سمجھ گئے پورا جو پس منظر اس وقت گفتگو کا ہے. خاص طور پر جس خیانت کو فوکس کرنا ہے وہ کون سی اس وقت بیان کی جا رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اوور آل، مجموعی اعتبار سے ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے ساتھ ہم نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ یہ خیانت. ہر جمعے کو عربی میں، عربی خطبے میں حدیث سنتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، بے ایمان ہے وہ، کہ جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں ہے. اور امانت داری بہت وسیع مفہوم ہے، امانت داری کا. یہ قرآن کریم ہمارے پاس امانت ہے، کیا اس کے حقوق ہم نے ادا کیے؟ کیا اس کو صحیح طور پر ہم نے ثابت کیا کہ ہم حاملین قرآن ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پی ایچ ڈی بیٹھا ہو اور میں کچھ سنوں، اس سے قرآن کے بارے میں تو بتا دے گا، وہ بیسک باتیں، بنیادی باتیں، اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہو گئے، علامہ ہو گئے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے ماسٹرز کر لیے، اور ہائر لیول پر پڑھانے والے بڑے بڑے ٹیچرز، بیسکس کے بارے میں پوچھا جائے تو شرم آتی ہے پوچھنے والے کو بھی، اور ظاہر ہے جس سے پوچھا جا رہا اس کو بھی. تو یہ ہم نے کیا، یہ امانت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں. وتخونوا اماناتکم، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی دیدہ و دانستہ ایسا مت کرو. اور ہم شعوری طور پر کرتے ہیں کہ جتنا پڑھیں گے، جتنا سنیں گے، جتنا درس میں جائیں گے، جتنا بیان میں جائیں گے، جتنا وقت سے پہلے جمعے کے خطبے میں پہنچیں گے تو باتیں سنیں گے اور کانوں میں پڑھیں گی اور پھر ادا کرنی پڑ جائیں گی، وہ ریسپانسبلٹیز کو پھر پورا کرنا پڑ جائے گا. ارے سنو ہی نہیں، کیا ضرورت ہے سننے کی؟ جتنا علم حاصل کرو گے اتنی ریسپانسبلٹیز بڑھنی شروع ہو جائیں گی. شعوری طور پر یہ سب کانشیس لیول پر ہے. پڑھے لکھوں سے بات کر رہا ہوں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح چھوٹ جائیں شاید اللہ کے ہاں، پڑھے لکھوں کی چھوٹ نہیں ہے، خاص طور پر میری. تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں. یہ مال اور اولاد ہی اللہ کا شکر ادا کرنے نہیں دیتا، اصل میں یہی اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے. لہذا بتلا دیا گیا کہ یہ آزمائش ہے، اس کو سمجھو. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. پھر فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو گے، بچو گے، اللہ کے عذاب سے اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ کا خوف تمہارے اندر ہوگا، تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے بنا دے گا حق کو باطل سے جدا کرنے والا فرقان. گویا وہ تمہیں خود فرقان بنا دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تم اسی نظر سے دیکھ رہے ہو گے جو نور تمہارے دل میں اندر موجود ہے ایمان کا، اس سے دیکھ رہے ہو گے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تمہارے لیے ڈسٹنگ کرنا، اس کو جو ہے نا الگ الگ کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا. یجعل لکم فرقانا، اور ویکفر عنکم سیئاتکم، انسان ہونے کے ناطے غلطی کوتاہی تو انسان سے ہوتی ہے، انسان نسیان کا اس کے اندر مادہ ہے، بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے. اور گناہ صغیرہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ بھول چوک سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے. اگر ایسا کچھ ہو گیا بالفرض والمحال تو ہم بخش دیں گے تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہ صغائر کو. ویغفر لکم، اور بخش دیں گے تمہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ مقام تھا سورۃ الانفال کا. اللہ نے اپنی رحمت کے حوالے سے، اپنے فضل کے حوالے سے، اپنی توجہات کے حوالے سے، اپنے طور پر ہمیں نوازنے کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا اور اس وقت بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم نے کیا کیا؟ قرآن کریم کے الفاظ میں آئیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 75، 76 اور 77. فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، مشروط وعدہ کرتے ہیں، کنڈیشنل وعدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اپنے فضل سے دے دیا، آپ نے ہمیں عطا فرمایا جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، تو لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازمن ضرور بالضرور صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے. اب یہ تین آیات ہیں اصل میں جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیے، اس کا شان نزول اگر آپ دیکھیے، کنوٹیشن ان پرٹیکولر جس کو کہتے ہیں، تاویل خاص جس کو کہتے ہیں، اگر وہ دیکھیے تو ان آیات کے پس منظر میں ایک بہت بڑا منافق ہے کہ جس نے حضور سے دعا کروائی کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں بہت مالدار ہو جاؤں، مجھے بہت کچھ مل جائے، تو میں صدقہ بھی کروں گا خوب اور نیک بن جاؤں گا، صالح بن جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ دعا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس طرح سے دعا نہیں کی جاتی اللہ سے. اس طرح سے دعا مانگو کہ اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا نہیں 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 اللہ کے رسول آپ بس دعا فرما دیجئے میرے لیے. حضور نے دعا فرما دی. یہ تھا سالبہ بنت عاتقہ، یہ منافق جو تھا اس نے یہ دعا کروائی، حضور نے دعا فرما دی. یہ اتنا مالدار ہوا، اتنا مالدار ہوا، مال مویشی اس کے بڑھتے 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 اتنے بڑھ گئے دیکھتے ہی دیکھتے کہ اس کو اپنا پورا تام توبڑا اٹھا کر شہر سے باہر جانا پڑا، مدینہ سے باہر نکلنا پڑا. جیسے سبزی منڈی جب بہت زیادہ بڑھ گئی اور شہر آگے بڑھنے لگا تو اٹھایا کہا جی اس کو ہائی وے پر لے جایا جائے، اور اب وہاں تک بھی آبادی پہنچ گئی ہے، وہاں سے اور اس کو آگے لے کر کے جائیں گے. یہ سلسلہ ہوتا ہے، پھر آدمی شہر سے باہر نکلتا ہے. اتنا مالدار ہو گیا یہ، اور جب اس کے پاس گئے زکات کے لیے کہ بھئی یہ نون ایسٹس ہیں اس پر زکات لینا اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، زبردستی لے گی اگر نہیں دو گے تو کوڑے پڑیں گے اگر تم زکات نہیں دو گے. جو بھی نون ایسٹس ہیں، جو بھی پتہ ہے، جو چھپا کے رکھا ہوا ہے گھر میں، وہ الگ بات ہے. کہا کہ کون سی زکات، کیسی زکات، میں نے میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، کون غریب اور کون فلاں. یہ ہے مالداروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے جو پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، ایک پائی خرچ نہیں کرتے. کیوں خرچ کریں بھائی، یہ پھٹیچر جا کے محنت کریں، خود محنت محنت کرتے نہیں، آ کے ہمارے در پہ پڑ جاتے ہیں. یہی کچھ اس نے کیا. کیا ہوا اس کے بعد، یہ دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مارا مارا پھرتا تھا کہ مجھ سے زکات لے لو، لیکن سورہ توبہ ہی میں منافقین پر پانچویں پابندی یہ بھی لگی تھی کہ ان کے صدقات اور خیرات ان سے اب نہیں لیے جائیں گے. وہ ڈکلیئرڈ منافق جو اس زمانے میں ڈکلیئرڈ تھے، بالکل واضح تھے. یہ ہے پس منظر اس آیت مبارکہ، ان آیات مبارکہ کا. اب یہ ہے کنوٹیشن ان پرٹیکولر. اب جیسے عرض کیا گیا شروع میں کہ قرآن کریم کی آیات قیامت تک کے لیے نازل ہوئی ہیں، یہ صرف اسی وقت کے لیے نہیں تھیں، تاویل عام کسی اور وقت یہ ایسے واقعات پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے کردار موجود ہو سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی شکل دیکھیں اس شیشے میں، اس آئینے میں، اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. لہذا ہم نے بھی کیا کیا، پاکستان کے ملنے سے پہلے جب 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد جب منظور ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ایک انتھک محنت کی، کوشش کی، عزتیں لٹائیں، جانیں جو ہے وہ قربان کی، سب کچھ کیا جو کر سکتے تھے، اور یہی کہتے تھے اللہ سے. علامہ اقبال کے 1938 کا جو خطبہ الہ آباد ہے، اس میں بھی علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا، اور قائد اعظم نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اس کو اسلامک اسٹیٹ بنانے میں. وہ جو آج ایک بہت بڑا ایشو کھڑا کر رکھا ہے سیکولرسٹ لوگوں نے، سیکولرسٹ نے، ماڈرنسٹ نے، کہ قائد اعظم کا پاکستان تو سیکولر پاکستان تھا. شرم آتی ہے، شدید غصہ آتا ہے یہ بات سنتے ہوئے کہ کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ یہ بات کہنے والے، اور خاص طور پر ڈان میں لکھنے والے جو زہر اگلتے ہیں وہ اس میں جو کچھ لکھتے ہیں، اور جس ایلیٹ کلاس کو وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں وہی ایلیٹ کلاس اصل میں رولنگ کلاس ہوتی ہے، مائنورٹی میں جو ہوتی ہے. کون کہتا ہے قائد اعظم کا پاکستان جو ہے وہ کوئی سیکولر پاکستان تھا؟ تو قائد اعظم نے بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اس کو ایک اسلامک کنٹری کے جو ہے بنانے میں، خلافت راشدہ کا ایک نظارہ یہاں پیش کرنے میں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگا تھا کہ نہیں لگا تھا؟ آج اگر ان لوگوں سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پولیٹیکل ایک نعرہ تھا، لوگ چونکہ جمع ہو ہی نہیں سکتے تھے لہذا ایسا نعرہ لگایا کہ لوگ جمع ہوں، تو ہمیں خطہ چاہیے تھا ہڈ حرامی کے لیے، حرام خوری کے لیے، اور برباد کرنے کے لیے دنیا کو جو ہے وہ دنیا کو کمانے کے لیے، لہذا یہ نعرہ لگایا. ملیں گے آپ کو یہ باتیں کہتے ہوئے لوگ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مسلم ہے تو کہاں پہ آ؟ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اور 14 اگست 1947 پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اور اس کے بعد شروع میں اس مملکت کو، نظریاتی مملکت کو، واقعتاً ایک اسلامک اسٹیٹ کے بنانے کے لیے بڑی خلوص و اخلاص کے ساتھ کوششیں بھی ہوئیں. قرارداد مقاصد، آبجیکٹو ریزولوشن اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے. آپ آبجیکٹو ریزولوشن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ خلافت راشدہ کی ایک مملکت ہے، کوئی رولنگ نہیں ہوگی، کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف. نو لیجسلیشن وڈ بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سننا، لکھا ہوا ہے. لیکن عملی طور پر انہوں نے اپنی پوری محنت کی، لیکن دوسروں نے جو مفاد پرست تھے، جنہوں نے بنایا ہی گویا اس لیے تھا، جو چاہتے ہی یہی تھے جو شامل تھے اس وقت، اور پھر اس کے بعد بھی کہاں سے کہاں جو ہے ہم کو پہنچا دیا. یہ سزا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے، ہم نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی اور وہ کچھ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس پس منظر میں دیکھیے ان آیات کا ترجمہ پڑھیے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے دے، اگر ایک الگ خطہ ہمیں مل جائے، ایک الگ ملک ہمیں مل جائے، تو ہم وہاں کا، علامہ اقبال کے الفاظ میں، کہ ہم اسلام پر جو گرد آلود کر دیا گیا ہے، اسلام پر جو ملوکیت کے زمانے میں اس پر جو بھی گرد آ گئی ہے، مٹی آ گئی ہے، جو کمی آ گئی ہے، اس کو ہم دور کر دیں گے اور بالکل 100% اسلام پر، اسٹیٹ کے لیول پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے. یہ سب ہم نے کیا. لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ دیں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ہو جائیں گے صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے، اے اللہ ہم آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. اس لیے کہ اگر اسلامک اسٹیٹ قائم نہ ہو، وہ سیاسی اسلام جو بعض لوگوں کے لیے گالی ہے، سیاسی اسلام، اجتماعی اسلام، پولیٹیکل اسلام، جن کے لیے ایک چپتا ہوا اور دلوں کو پار کرتا ہوا، جن کے لیے وہ ایک تیر ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام کوئی پولیٹیکل اسلام کو پالیٹکس کی بات نہیں کرتا، اسلام کوئی اجتماعیت کی بات نہیں کرتا، اسلام اپنے اپنی اصلاح کی بات کرتا ہے، بس اپنا اپنا کرتے رہو اور بس اس کے زیادہ کچھ نہیں. اسلام پر عمل ہو ہی نہیں سکتا مکمل جب تک اسلام غالب نہ ہو، اسلام رول نہ کر رہا ہو، مسلمان ڈومینیٹ نہ کر رہے ہوں، ڈومیننس اسلام کا نہ ہو. اسلام پر 100% عمل کرنا ناممکن ہے. یہ ہمیں بتایا قرآن کریم نے اور سیرت طیبہ نے. اگر انفرادی اسلام تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیوں کیا؟ اسٹیٹ تو قائم ہو چکی تھی مدینہ میں، کیا ضرورت تھی فتح مکہ کرنے کی، اتنی تکالیف کے اٹھانے کی؟ فتح مکہ کیے بغیر اسلام جزیرہ نما عرب میں غالب ہو نہیں سکتا تھا. کیوں؟ کہ مکہ دارالخلافہ تھا عرب کا، وہ کیپٹل تھا، اور رول کرنے کے لیے آپ کو کسی خطے میں اس کے کیپٹل کو ظاہر فتح کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد نہ صرف فتح مکہ، عربین پینسولا کی حد تک اسلام غالب ہو چکا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی چین نہیں آیا. پریشانی اور اسلام کا غلبہ اور اس کو ایکسپورٹ کرنا، وہ جو ریولیوشن برپا ہوا تھا جزیرہ نما عرب میں، اس کے ایکسپورٹ کی بنیاد رکھ کر گئے غزوہ تبوک کے ذریعے، کہ اے میرے خلفاء، اے میرے جانساران صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات بتلائی گئی کہ یہ عرب کے اندر بند کر کے نہیں رکھنا اس اسلام کو، اس ریولیوشن کو، اس انقلاب کو. آج ہم تیونس اور جناب مصر اور جناب لیبیا کو انقلاب کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی تعریف کی بلبوتے پر اس کو ہم انقلاب کہہ رہے ہیں. وہ تو ایک مٹیریلسٹک چینج ہے، نتنگ ایلس. وہ جو نئے آئیں گے وہ بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے والے کر گئے ہیں. کیا وہ انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مراحل کی روشنی میں آیا ہے؟ کیا لوگوں کے دل اندر سے بدل گئے ہیں؟ کیا لوگ فرم برداری اللہ کی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھنا ہوگا، تب ہمیں زبان سے الفاظ نکالنا چاہیے کہ ہاں واقعتاً وہ انقلاب ہے، ورنہ کہیں وہ بیک فائر نہ ہو جائے ہم پر، ہم اسلامسٹ بات کریں اس انقلاب کی اور 10 سال کے بعد سامنے والا خود ہی ہمیں جو ہے نا برا والا کہہ رہا ہو کہ میاں کل تو تم یہ کہہ رہے تھے، اب کیا ہوا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ویژن پر. ہمارا جتنا واسٹ ویژن ہوگا اتنی ہی ہماری بات میں پائیداری ہوگی، لانگ لائف ہوگی ہماری بات، اور زیادہ دیر تک قائم رہنے والی ہوگی. اور وہ ویژن وسیع ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، سیرت طیبہ کو ہر اعتبار سے سمجھنے کی روشنی میں، انڈیویجول اعتبار سے بھی اور کلیکٹو اعتبار سے بھی. تبھی ہم کسی انقلاب کو انقلاب کہیں گے جو کہ واقعتاً انقلاب ہو، جو انقلاب حضور نے برپا کیا تھا عرب میں. تو ایکسپورٹ کی بنیاد رکھی، اس کی تصدیر کی بنیاد رکھی غزوہ تبوک کے ذریعے، کہ جس میں مقابلہ تھا غیر عرب سے، اور پھر تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. ایشیا، یورپ، افریقہ، 3 بر اعظموں میں اسلام کا جو ہے وہ ڈومیننس تھا کہ نہیں تھا؟ پھر کیا ہوا؟ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر سنا اول، طاؤس رباب آخر. اور ہم نے کیا کیا بدقسمتی سے؟ طاؤس رباب اول، طاؤس رباب آخر، کچھ بھی نہیں، بس کھائیں گے، پیئیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، اور کیا، اور بس یہی تو کچھ کرنا ہے لائف میں، اور کیا کرنا ہے؟ بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، ہم نے یہ سب کچھ کیا. قرآن کریم ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ میاں سمجھو کرنا کیا ہے. تو اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور ہو جائیں گے صالحین. فلما آتاہم من فضلہ، دیکھیے آیات کتنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لنکڈ ہیں. ہم قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں. میں کہتا ہوں اگر آپ قرآن ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں ترجمے کے ساتھ، شعوری طور پر، لاشعوری نہیں، شعوری طور پر، کانشیس لیول پر، آپ کو چین نہیں آئے گا کہ اگر کسی دن اگر آپ اس کی تلاوت نہ کریں اور اس کو ترجمہ نہ پڑھیں، آپ کو چین نہیں آئے گا. آپ کی کیفیت ایک بڑی بے چینی کی سی کیفیت ہوگی کہ میری کچھ آج کمی سی فیل ہو رہی ہے، شاید کوئی میرا عمل رہ گیا ہے آج، وہ قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہے، اتنا اپنی طرف کھینچتا ہے یہ قرآن کریم. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، سورہ حشر کی آیت نمبر 21، کہ اگر ہم اس کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، جل کے بھسم ہو جاتا. اور یہ قرآن کریم انسان کے دل میں محفوظ ہوتا ہے، یہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے. تو دیکھیے پہلی آیت میں جو بات آپ کے سامنے آئی، آیت نمبر 75 میں، آیت نمبر 76، فلما آتاہم من فضلی، پھر جب اس نے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا. پس منظر بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ منافق جو بیان کیا گیا تاویل خاص کے اعتبار سے، شان نزول کے اعتبار سے، اور تاویل عام کے اعتبار سے، جس کانٹیکسٹ میں اس وقت بات کی جا رہی ہے اپنے ملک پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اس کو بھی سامنے رکھیے گا کہ 60-70-65 سال کا جو عرصہ ہم نے گزار دیا، کیا کیا ہم نے، جو کچھ کیا وہی آج ہم کاٹ رہے ہیں، جو ہم نے بویا اسی کو کاٹ رہے ہیں. اور اگر اب بھی ہم نے ریورس گیئر نہ لگایا، اب بھی اگر ہم نہ پلٹے، تو میرے منہ میں خاک، یہ ملک پھر باقی رہنے والا نہیں ہے. یہ قائم ہوا اسلام کی بنا پر صرف اور صرف، یہ باقی بھی رہ سکتا ہے صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے، کہ اگر اس میں اسلام نافذ کرتے ہو تو یہ باقی رہے گا، ورنہ میرے منہ میں خاک. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے. ایک ہاتھ تو پہلے ہی کٹ گیا تھا 71 میں، کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہم نے، آج ہم سے آگے ہے وہ. دنیاوی اعتبار سے ہی لے لیں چلیں، ہم نے کیا بھاڑ جھونکا اس عرصے میں 71 کے بعد سے لے کر آج تک، وہ ہم سے آگے ہے. وہ انڈیا وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے. دنیا پرست مٹیریلسٹک لوگ، اگر تم اسی اگر آپ اسی طرح سمجھتے ہیں تو اسی طرح سے لے لو، وہ کہاں سے کہاں پہنچے اور ہم کہاں کریں. تو ہم نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا. تو فرمایا پھر جب اس نے اپنے فضل سے دے دیا، ہم نے کیا کیا، بخلوا بھی، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، اب اپنی ہی جیبیں بھرنا شروع کر دیں، اپنے ہی بیلنس جو ہے وہ سوئز میں اور جناب اور دیگر جگہوں پر بھرنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ جو اس سے مل رہا ہے وہ اس میں لگائیں اور اس کو اور مضبوط سے مضبوط تر کریں، اپنے آپ ہی کو جو ہے نا مفاد پرستی شروع کر دی. وتولوا، اور پھر گئے، اعراض کیا اپنے وعدوں سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے. وہم معرضون، اور وہ تو ہیں ہی روگردانی کرنے والے، اعراض کرنے والے. اب دیکھیے اللہ نے کیا کیا اس کے جواب میں، فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، تو اللہ نے اس کے انجام کار کے طور پر، عاقبت کے طور پر، نتیجے کے طور پر، سزا کے طور پر، ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا روز قیامت تک کے لیے، نفاق رکھ دیا. نفاق کو کیا سمجھتے ہیں ہم، کوئی معمولی سی چیز ہے بس، مولوی صاحب نے ذکر کی، امام صاحب نے بتائی، یا ہم نے خود کہیں پڑھی نفاق کی بات، اور بس چھٹی، چلو آگے چلو. میرے گھر میں آگ لگ رہی ہو، کروڑوں روپیہ میں نے لگایا ہو اپنے بنگلے پر، اپنے اس محل پر، اور آگ لگ رہی ہو، اور میں دیکھوں کہ میرے بنگلے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور میں چلتا بنوں سیدھا سیدھا، کوئی ٹینشن نہیں آ رہا، لگتے رہے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں نفاق کوئی معمولی سی چیز ہے، یعنی ہم تو مسلمان ہیں، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ ڈر اسی کو ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، نفاق کا اسی کو ڈر ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انجام کار کے طور پر دلوں میں نفاق رکھ دیا قیامت تک کے لیے. کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوه، کیونکہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا. وہ بما کانوا یکذبون، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. منافقین کی چار علامات تو آپ کو یاد ہوں گی نا حدیث کی روشنی میں، ایک حدیث میں تین اور ایک اور حدیث میں چوتھی آتی ہے، وہ ذہن میں رکھ لیجئے اور دیکھ لیجئے. آج جو جتنا بڑا جھوٹا ہے، اتنا بڑا فنکار ہے، اتنا بڑا علامہ ہے، اس سے بڑا کوئی سمجھدار، کوئی کلیور، کلیور تو خیر نیگیٹو میننگ میں یوز ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی سمجھدار ہی نہیں ہے. اور یہ واحد پاکستان ملک ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ واحد پاکستان ہے یہ ملک ایسا کہ جس میں کانسٹیٹیوشن کے لیول پر، آئین کی سطح پر منافقت موجود ہے. دنیا کے کسی ایک ملک میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے آئین میں کچھ لکھا ہو اور وہ کر کچھ رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. جو لکھا ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اگر یو ایس اے نے مذہب کو، آپ کے ریلیجن معاملات کو اسٹیٹ سے الگ رکھا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، کوئی اس میں کلیش نہیں آتا کہیں پر بھی. یہ واحد پاکستان ملک ہے کہ جس کے آئین میں کچھ لکھا ہے اور کر کچھ رہے ہیں. لہذا انڈیویجول لیول سے بڑھتے 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 کلیکٹو لیول پر، اور کلیکٹو لیول بھی آئین کے لیول پر، منافقت موجود ہے، ہیپوکریسی موجود ہے کہ ہم کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، کہنا کچھ کرنا کچھ، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. تو ہمیں غور کرنا ہوگا، اصل میں یہ محض تقریر نہیں ہے، یہ محض لفاظی نہیں ہے، یہ محض خطابت نہیں ہے کہ بس یہ بیان ہوئی اور بولنے والے نے بھی سننے والے نے بھی کسی نے تعریف کی، کسی نے اور زیادہ برا بھلا کہا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جی، بس جمعہ کا فرض ادا ہو گیا نا یار، بس ٹھیک ہے، بس صحیح ہے، کہہ رہا تھا کہنے دو، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک سر پھرا بول رہا ہے اس سے کیا کچھ چینج آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وائے ناکامی متا یہ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا اللہ پاک مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل کو میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں نے تو پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ جو ایفرٹس جو اسٹرگل ہو سکتی تھیں وہ میں نے کی ہیں اے اللہ، اور میں ایفرٹس اور اسٹرگل کا ہی مکلف تھا نتائج کو برپا کر دینا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چینج کر دینا، اے اللہ میرے ذمہ تھا ہی نہیں، یہ تو آپ کے ذمہ تھا. اے اللہ میں اپنا کام کرتا ہوا آیا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے اعمال کو قبول فرما لے. ممکن ہے، ممکن ہے، ممکن ہے، ہم اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.